الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکر تشریف لے گئے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں پر ان کی جگہ پر آج جمعہ پڑھاؤں دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے حق بات کہنے کی حقیقت کے ساتھ حق طریقے کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہمارے آقا ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہمارے لیے سچی بات ہے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ جو آپ کو ہمیں ہمارے لیے مبعوث فرمایا اور یہ احسان خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پوری تمام آنے والے تمام نسلوں کے لیے تا قیامت تمام لوگوں کے لیے ہے اور یہ جو ایک رحمت ہے اس کی وجہ مسلمانوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس لیے کہ ہمارے لیے ایمان کا سب سے پہلا ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ جب نہیں تھے آپ جب مبعوث نہیں ہوئے تھے تو پورے دنیا کے اندر جو جاہلیت اور ظلمت تھی جس کے اندر لوگ اللہ کے علاوہ مختلف قسم کے بتوں کو اور چیزوں کو پوچھتے تھے اور بہت ساری ایسی رسومات اور ایسے ایسے کام کرتے تھے جو کہ انتہائی جاہلانہ تھے پوری دنیا ایک تاریکی میں اور ایک ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی لوگوں کو نہ معاشرت کا پتہ تھا نہ معاملات کا پتہ تھا نہ اخلاق کا پتہ تھا نہ لوگوں کو صحیح عقائد کا پتہ تھا نہ یہ پتہ تھا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد عبادت ہے. اب یہ جو عبادت ہم سر انجام دینا چاہیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا, کیا نمونہ ہوگا, وہ کیا راستہ ہے کہ صحیح طریقے سے عبادت سر انجام دی جا سکے اور صراط مستقیم پہ چلا جا سکے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت مصطفیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ بے شک تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے, بہترین نمونہ ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے ان کی تمام باتوں کو لے سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. چنانچہ جگہ جگہ قرآن کریم میں اسی کی تاکید فرمائی گئی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو کہ فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور یہ فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کر لی. بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اگر تمہاری محبت اللہ تعالی کے ساتھ ہے, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کی جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرنا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا. ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک, یا اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی محبت چاہتے ہیں جو آپ سے محبت رکھتے ہوں, اور اللہ اور رسول سے محبت رکھنا اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار اولاد والدین سب سے زیادہ رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا ایمان یا ہمارا کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ اور رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ اور اپنے مال سے بھی زیادہ اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کر لو. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاؤ گے, ایمان کی مٹھاس نہیں پاؤ گے جب تک کہ تمہارے اندر تین چیزیں پیدا نہ ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت, تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور رسول کے ساتھ. دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ محبت کا معیار صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہو, الحب للہ والبغض للہ, اللہ تعالی کے لیے محبت کرو. یہاں تک کہ آدمی اپنے والد سے محبت ایک فطری چیز ہے, والدین سے محبت ایک فطری چیز ہے, اپنے اہل و عیال سے محبت ایک فطری چیز ہے, لیکن اس میں بھی اس لیے ہو کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کی اطاعت کرو. اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اچھا ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اچھا ہو. درحقیقت یہ محبتیں ساری یہ بھی درحقیقت تابع ہیں اصل اس محبت کے کہ جو کہ ہمیں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو جس سے بھی محبت ہو محبت کا معیار اللہ تعالی کی ذات. اور تیسرا فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا یا اعوذ باللہ کافر بن جانا اتنا برا ہو اتنا ناپسند ہو کہ جیسے کہ تم کو آگ میں دھکیلے جانا. کوئی آدمی چاہے گا کہ مجھے آگ میں دھکیل دیا جائے؟ کوئی پسند کرے گا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا, بلکہ اس کو کوئی لے کے بھی جائے گا تو وہ پیچھے بھاگے گا. تو فرمایا کہ اتنا اس کو کافر ہونا ناپسندیدہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا. تو یہ تین چیزیں اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی, ایمان کی صحیح مٹھاس نصیب ہوگی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی؟ کیا تیاری کی اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کیا تیاری, میں کیا عمل, میرا تو کوئی عمل بھی ایسا کوئی خاص نہیں ہے کہ میں کیا قیامت کی تیاری کرتا, بس سب ایک بات ہے میرے اندر کہ مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت, مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ترین. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, کہ انسان کا حشر قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو تو انشاءاللہ تمہارا حشر میرے ساتھ ہوگا. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ کیا بتاؤں کہ جب میں آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں تو بس دل چاہتا ہے کہ آپ کو ہی دیکھتا رہوں اور آپ ہی کا نظارہ کرتا رہوں اور آپ سے اتنی محبت ہے, لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں تو بس دل و دماغ میں آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, آپ ہی سمائے رہتے دل و دماغ میں, ہر وقت آپ کی یاد آتی رہتی ہے. تو مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو آپ کی ذات کہاں, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمائیں گے, اور ہم جیسے لوگ کہاں. آپ سے ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ملاقات نہ ہو تو میں یاد کر کر کے وہ ہوتا ہوں, تو مرنے کے بعد میں کیسے آپ کو دیدار کروں گا؟ تو اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ انعام کیا, انبیاء کرام صدیقین والشہداء. تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خوش ہو گئے وہ اس بات کو سن کر, اور پچھلی والی حدیث جو میں نے بتائی المرء مع من احب والی, کہ جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا. تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو موسم کو محبت تھی تو اس وجہ سے صحابہ کرام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ انشاءاللہ ہمارا حشر قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ حضور کی معیت کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے, ایک کنجی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور ہم حضور کی معیت ہمیں نصیب ہو تو ہمارے دل و دماغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی درجے میں جاگزی ہو جانی چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ مطالعہ کیا جائے، اس کو زیادہ پڑھا جائے، پڑھایا جائے، آپ کے احادیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو جتنا ہو سکے انسان اس کا مطالعہ کرے، جتنا ہو سکے اس کو پڑھے. کیونکہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ درحقیقت خود قرآن پاک کی تفسیر ہیں، خود قرآن پاک کی تفسیر ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی درحقیقت قرآن ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں تو گویا کہ آپ نے قرآن پاک پر عمل کر لیا، قرآن پاک کو اپنا لیا. تو قرآن درحقیقت کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ کتنے سارے انبیاء کرام آئے لیکن ہر ایک کے ساتھ کوئی نئی کتاب نہیں آئی، کوئی نئی شریعت نہیں یا نئی کتاب نہیں آئی. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئی ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی نبی نہ آیا ہو، کوئی معلم نہ آیا ہو، کوئی سکھلانے والے نہ آیا ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضور صاحب کو فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ہم نے کتاب بھیجی اور ایک نور بھیجا تمہیں. یعنی کہ جس طریقے سے کہ انسان روشنی کے بغیر کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. ایک نور ہونا چاہیے، چاہے وہ ظاہری نور ہو، چاہے دل کا نور ہو، یہ سب نور ہمارے اندر ہوں تو پھر ہم درحقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، یہ سیرت اور یہ جو معاملات ہیں، یہ معاملات خالی یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوں. آپ کی جو لائیوی شریعت ہے اس پر اگر عمل کیا جائے تو تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. آپ نے جو طریقے بتائے عقائد کے، عبادات کے، معاشرت کے، معاملات کے اور اخلاق کے، یہ پانچوں چیزیں جو آپ کی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی ہے. پوری انسانیت کو بتلا دیا گیا کہ تم لوگ اس چیز پر، تمہارے عقائد یہ ہونے چاہیے، تمہیں عبادات ایسے کرنی چاہیے، تمہارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کس طریقے سے رہن سہن ہونا چاہیے اور تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، تمہاری لین دین، تمہاری خرید و فروخت، تمہاری بیع و شراء، تمہارے تجارت، تمہاری ملازمت کیسی ہونی چاہیے، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. آپ دیکھیے، میں چھوٹی سی ایک بات، ایک نقطہ بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ مختلف قوانین بناتے ہیں، مقننہ ہوتی ہے، ریگولیشنز بنتے ہیں، ریگولیٹرز ہوتے ہیں مختلف اداروں کے لیے، بھلائی کے لیے سوچتے ہیں کہ بھائی کیا سوسائٹی کے لیے اچھی ہے، کمیونٹی کے لیے یا سوسائٹی کے لیے کیا چیز اچھی ہے، اس کے لیے حساب سے مختلف قسم کے ریگولیٹر ہوتے ہیں اور مختلف قوانین بناتے ہیں. لیکن بعض بار چلتا ہے یہ خوب غور و فکر کر کے بنایا تھا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا، دوسرا بناؤ، پھر دوسرے سے فائدہ نہیں ہوا، پھر تیسرا بناؤ. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹری کے اندر بہت سارے ڈاکٹر جو ہے ریسرچ کرتے ہیں اور کوئی میڈیسن لے کر آتے ہیں کہ بھائی یہ میڈیسن جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اور پھر اس کے بعد بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں تو تجربہ غلط ہوا تھا, اب وہ میڈیسن جو ہے کینسل ہو گئی, اب وہ میڈیسن استعمال کے قابل نہیں رہی. اب جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بچپن میں پرانے زمانے میں کی زمانے بخار کے لیے لوگ نوولجین استعمال کیا کرتے تھے, اوانی بند ہو گئی, وہ کہتے جی وہ کینسل ہو گئی, اس کی جگہ پینڈول آ گئی, تو جب سے بات کہیں گے پینڈول ختم ہو جائے دوسری بنا دیں گے. تو انسان جو فیصلہ کرتا ہے نا اپنے حواس سے خمسہ سے انسان غور و فکر کرتا ہے, کوئی چیز دیکھتا ہے, کوئی چیز چھوتا ہے, کوئی چیز جو ہے وہ سنتا ہے, کوئی چیز چکھتا ہے, تو یہ ساری جو انسان کے پانچوں حواس ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. لیکن یہ حواس خمسہ جو ہے اس ہر ایک کی ایک لمٹ ہے, ہر ایک کی ایک حد ہے. میں دیکھ سکتا ہوں صرف ایک خاص جگہ تک, اس کے ماورا اس کے پار نہیں دیکھ سکتا. میں سن سکتا ہوں ایک خاص حد تک, اس کے ماورا اس کے پیچھے نہیں سن سکتا. میں چکھ سکتا ہوں ایک خاص چیز کو جو, لیکن اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ نہیں چکھ سکتا. میں چھو سکتا ہوں ایک کچھ خاص چیزوں کو, لیکن اس کے علاوہ چیزوں کو نہیں چھو سکتا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے حواس خمسہ میں تعلق ہوتی ہیں, ان سب کی ایک حد ہے. اور جب اس کی ایک حد ہے تو ہم اسی حد کی سے ہی ہم ادراک کرتے ہیں اور کوئی چیز بناتے ہیں اور سوچتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں. اب وہ بعض اوقات کامیاب ہوتا ہے, بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے, بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گیا. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم تجربات کرتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی, ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہتر ہوگا, تو لیکن وہ ہمارے صرف ایک اجتہاد کا اور ایک محنت کا اور ریسرچ کا نتیجہ ہوتی ہے. اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے, ناکامی بھی ہو سکتی ہے. اس موقع پر کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے کیا چیز بری ہے, وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے. آپ یہ دیکھیے, اب سے 100-200 سال پہلے یہ کمیونزم کا زمانہ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی کیپٹلزم بہت برا ہے, سرمایہ دار نظام بہت برا ہے, اس کے نتیجے میں انہوں نے کون سا نظام لے کر آیا, کمیونزم آ گیا. اب سوشلسٹ کوئی سب لوگ برابر ہوں گے اور جو ہے سب چیزیں ریاست کی ملکیت میں ہوں گی اور صرف لیبر کو ویجز ملے گا اور باقی اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ ایک غیر فطری نظام تھا, کمپلیٹلی مکمل طور پہ غیر فطری نظام تھا, چنانچہ فیل ہو گیا گزر سے بعد. لیکن جو سرمایہ دارہ نظام تھا اس کی خرابیاں ابھی تک برقرار ہیں. اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جتنے سودی نظام ہے جو قمار اور میسر اور جوا سٹا اسپیکولیشن یہ سب چیزیں ہمارے تجارت کا حصہ ہیں, ہمارے معاملات کا حصہ ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے عقود, ایسے معاملات جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے کیا نکلتا ہے, اس کے نتیجے یہ نکلتا ہے کہ پوری عوام الناس کی جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے, چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. اور وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے, چند مالداروں میں مرتکز ہو جائے. تو یہ جو سرمایہ دار نظام ہے کیا کرتا ہے, یہ ساری دولت عوام الناس کی جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ سارے ڈپازٹ سب لوگوں کے پیسے لیے 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 اور آخر میں وہ چند کارپوریٹس کے پاس چلے جاتے ہیں, اور وہ کارپوریٹ جو ہے وہ پوری دنیا کی برانڈیڈ کارپوریٹس ہوتی ہیں اور ان کے پاس وہ ان کے حصے میں چلے جاتا ہے سارا مال. جو سودی نظام کیا اور یہ سارا جو تماشا ہے وہ سارا یہی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات دیے, اگر ہم ان احکامات پہ عمل کریں, سود ترک کر دیں, قمار اور میسر کے جتنے بھی قسمیں ہیں وہ ختم کر دیں. ایک چیز ہماری فقہ کی اصطلاح میں کہلاتی ہے غرر, یعنی کہ کسی بھی سودے کے اندر ایسی جہالت یا ایسی انسرٹینٹی یہ ایسی ناواقفیت کہ جو کسی بھی قسم کا نزاع کا سبب بن سکتی ہو، یا ایسی بہت ساری چیزیں کہ جو درحقیقت جس کے اندر چانس ہو، رسک بہت زیادہ ہو، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہوں. بہت سارے احکامات بتلائے گئے معاملات کے اندر کہ کوئی چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کو بیچ رہے ہیں، کسی چیز کو بھی قبضہ نہیں کیا اس کو خرید و فروخت کی جا رہی ہے، کوئی چیز کی ملکیت نہیں آئی اس کو بیچ رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اگر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے، وہ سارے اللہ تبارک نے ایسے ایسے اصول اور ریگولیشن بتلا دیے ہیں کہ ان کو اگر آپ عمل کر لیں تو اس صورت کے اندر ایسا نظام قائم ہوگا کہ جس میں تفریق تو ہوگی، ایسا تو ہوگا کہ کچھ لوگ مالدار ہوں گے کچھ غریب ہوں گے، اور یہ فطری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو، ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے اوپر بعض کو نیچے رکھا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دولت چند ہاتھوں میں چلی جائے، تو وہ فطری تقسیم ہو جائے گی. تو اب اس کے لیے ہم جتنا سوچ سوچ کے اپنے قوانین بناتے رہے، ہر لوگ اسٹیٹ بینک اپنے قانون بنائے، دنیا بھر کے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ وہ دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے نئے نئے قوانین ریگولیشن لاتی رہے، سوچ سوچ کے اپنے کچھ عرصے وقت کینسل کر دیں کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اب جو ہے نا یہ والا قانون آ گیا کیونکہ یہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. بھائی سیدھی سی بات ہے، جہاں پہ ہماری عقل کام نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پہ چل لو. وہ حکم جو ہے درحقیقت، اب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے کوئی یونیورسٹی زمانے میں نہیں تھی کہ جہاں سے تعلیم حاصل کی ہو، لیکن آپ کی آپ تعلیمات اٹھا کے دیکھیے، ذرا پڑھیے آپ، آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. ایسے ایسے احکامات بیان فرما دیے معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، کہ ایسا لگے گا جیسے کہ کیا کوئی پی ایچ ڈی کا پروفیسر کسی ہارورڈ کا، کیا آکسفورڈ کا، یا کسی اور یونیورسٹی کا، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی کچھ اترا وہ درحقیقت وحی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا جو آپ کے بتلائے ہوئے قوانین ہیں اسی کے اندر ہماری فلاح ہے، انسانوں کی فلاح ہے، مسلمانوں کی فلاح ہے، اور غیر مسلموں کو بھی اسی میں فلاح ہے. وہ سب لوگ اس پہ عمل کر لیں تو اس پہ فلاح مل جائے. اخلاق ہم کے جو طریقے بتلائے آپ نے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ظاہری اور باطنی، کس طرح لوگوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، کس طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے چاہیے، یہ سارے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے، یہ کسی آپ کو کسی کی ایتھکس کی کتابوں میں آپ تلاش کر لیں کوئی ایسا نہیں ملے گا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلا دیا. اور سب سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی تھے، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں تھا، آپ کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست فرما دیا. فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو حفاظت نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن پاک میں دونوں چیزیں آ جاتی ہے، وحی کی دونوں قسمیں ہیں، وحی مطلوع جس کو تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس سے براہ سنت اور احادیث ہے. تو سب اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا. دیکھیں ایک ایک حدیث کس کس طریقے سے محفوظ کی ہوئی ہے، اور قرآن پاک کس طرح محفوظ ہے، ذرا سی تعریف نہیں، یہاں تک کہ پڑھنے کا لہجہ، پڑھنے کا انداز، ایک ایک چیز محفوظ ہے. کسی نے آپ کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے بدھسٹ ہو، بدھزم ہو، چاہے یہودیت کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ ان کی شروع سے تاریخ دیکھیں، بھائی ان کا موجود کون تھا، اس کو اس بندے نے کیا کیا، فلاں شخص کہاں مدفون ہے، اس کی زندگی کے فلاں پہلو کیا تھے، دواجی حالات کیسے تھے، اس کے تجارت کیسی تھی، اس کے معاملات کیسے تھے، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کا. واحد یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے نبی جو شریعت لے کر آئے ان کی ایک ایک چیز جو ہے محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جس میں 70 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے. تو حضور سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ جب اتنے سارے فرقے ہو جائیں گے تو ہم کس کس پہ عمل کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، بس اس پہ عمل کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز قیامت تک رہے گی، میرا اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، بس تم اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ اور اس پہ عمل کر لو، تم نجات پا جاؤ. تو لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے بات کا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے. ہمیں آپ کی سیرت اور سنت زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنی چاہیے، گھروں میں بھی اپنے بچوں کو سب کو پڑھانا چاہیے، ہمارے اسکولوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ہر وقت ہمارے اس کا تذکر، اس کا ذکر، اس کا مذاکرہ آپس میں ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہر وقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں. اگر ہم نے انشاءاللہ یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہترین فلاح کا، دنیا اور آخرت کی فلاح کا باعث ہوگا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com